اور اول و آخر آپ کی ذات بھی ہے. یہ آیت حمد خدا بھی ہے, نعت مصطفیٰ بھی ہے. شیخ فرید الدین عطار چوتھی صدی ہجری کے, جیسے داتا صاحب ان کے ہم زمان. عطار اس لیے کہتے ہیں یہ عطر فروش تھے, فرید الدین عطار عطر کی دکان تھی, عطر بیچ رہے تھے. ایک شخص آیا بدل کر فقیروں کا ہم بیش غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں, کہ لگا اللہ کے لیے کچھ دے دو. پھر عطار نے کہا فقیر معاف کرو. فقیر نے کہا جب اللہ کے نام پہ کچھ پیسہ نہیں دے سکتے تو جان کیسے دو گے؟ تو فرید ان کے منہ سے نکلا جیسے تم جان دو گے ویسے میں جان لوں. فرمایا ابھی تو نہیں, آگے ہو جاؤ تو اور بات ہے, اب تو میری اتنا جان نہیں دے سکتے. پیالہ فقیر نے سر کے نیچے رکھا, کلمہ پڑھتا ہوا جہاں باق ہو. میں کہ میں مر رہا ہوں, مر کے دکھاؤ تم بھی, تم بھی اس طرح مر کے دکھاؤ. حدیث قدسی بخاری میں ہے, حدیث قدسی, اس سے اس کا استشار پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی چون چرا نہ کر سکے. اللہ فرماتا میں کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں کرتا جتنا مومن کی روح قابل کرنے میں میں تردد کرتا ہوں. خالق ہوں مالک ہوں, نتیجے میرے قبضے میں ہے. کسی کام کرنے سے نقصان کا خطرہ ہے ہی نہیں, نفع نقصان کا مالک بھی ہوں خالق بھی ہوں میں کیوں سوچوں. مگر مومن کی روح قابل, مومن کامل ہو, مومن کی روح قابل کرنے میں میں تردد کرتا ہوں. کیوں؟ جب تک وہ موت کو مکروہ سمجھے میں زبردستی اسے روانہ نہیں کرتا. ساری عمر وہ میری پسند کے کام کرتا رہا, جو کام مجھے پسند نہیں تھے میرے کامل بندے مومن نے وہ چھوڑ دیے. وہ میری پسند کے کام کرے, میں اس کی پسند کے بغیر اسے روانہ کو روح کب کروں؟ یہ نہیں ہوگا. وہ خود چاہے گا تو روح کب کروں گا بنا نہیں, لیکن اس کے لیے میں قادر ہوں, ہموار کر لیتا ہوں راستہ. ادھر ہوتا ہے بستر علالت, سامنے ہوتی ہے ذات جلالت. ادھر ہوتا ہے علیم, سامنے ہوتا ہے رب جلیل. فرمتا یا ایوہ النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان. کس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. نہ پیسے سے, نہ اقتدار کی کرسی سے, نہ اور کسی چیز سے, نہ سرمایہ سے, نہ کارخانے سے, ذکر اللہ سے اطمینان ہوتا ہے. امام قاضی یاد نے شفا شریف کے اندر اسے یوں تفسیر کی, اللہ بے ذکر رسول اللہ تطمئن القلوب. کوئی بندہ کتنا ہی پریشان ہو رسول کا ذکر شروع کر دے, رسول کی تعریف شروع کر دے, رسول کی نعتیں پایان کرنے لگ جائے تو دل کا اطمینان چین آ جاتا. تو اللہ کے رسول کے ذکر سے اطمینان والی جان تو کیوں گھبراتی ہے؟ ارجعی الی ربک, واپس لوٹ اپنے پالنہار کی طرف. موت کا معنی کیا؟ ارجعی, نیست و نابود نہیں ہونے کی بات, واپس آ جا, واپس آ جا جہاں سے آئی تھی, اپنے رب کی طرف. اب بھی تیرا ارادہ نہیں ہو رہا, راضی تم بن دیا, تم مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی, رضا کے کی کر لے رہے. اب بھی تیرا ارادہ نہیں ہو رہا ہے. فادخلی فی عبادی, یہ میرے بندے تیرا مرشد, میرا بندہ تیرا امام رضا, میرا بندہ تیرا پیر و مرشد, میرا بندہ پیارے نبی تجھے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. فادخلی فی عبادی, چھوڑ دنیا کے بندوں میں شامل ہو, فادخلی جنتی, آ میری بحث میں آ جا. اور دنیا اس سے بھی مومن, دنیا تو قید خانہ ہے, تو قید خانے میں پڑی ہے, آ جنت کی طرف. اس طرح ماحول سازگار کر لیتا ہے, اس کے دل کو لبھا لیتا ہے, اپنا فرمان بھی پورا کر لیتا ہے, موت بھی ہو جاتی ہے مگر اس کی پسند کو زبردستی. تو فرید اتار نے دیکھا کہ اتنے بیچتا ہوں, موت تو میرے قبضے میں نہیں کہ مرضی سے چلا جاؤں. یہ فقیر تو مرضی سے روانہ ہو گیا, کہتے ساری دکان دے دی رب کے نام پہ, مجاہدے شروع کر دی. مجاہدے کرتے کرتے دل پاک صاف ہو گیا تو فوج میں شامل ہو گئے. کہ شہادت کا جام کیوں اعلیٰ نعمت, نئے نوا کی جنگ میں شامل ہوئے, بہت سے کفار کو کنارے مسکر کیے. آپ کے گردن پہ کافر کی تلوار آئی, فرید بن عطار کا سر بدن سے جدا ہو کے نیچے گر گیا, لیکن بدن کھڑا ہے گرتا نہیں, ساتھ ساتھ میں مگر کھڑے ہیں, بل آیا ان کے جل رہے ہیں, بلکہ زندہ ہیں, زندہ جاوید ہیں. تو اپنے سر کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا تو سارے کافر رہنا اور کہ محمدی کو دیکھو, سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی گرتا نہیں, اپنے ہاتھ سے سر اٹھایا ہتھیلی پہ رکھ لیا. پھر آگے دریا پہ, تو بغیر کشتی کے دریا پہ چلنے لگے, بغیر کشتی کے پانی کے اوپر چلنے. تو سب کو فان جب یہ منظر دیکھا تو سب نے کلمہ پڑھ لیا, دیکھو جنگ جیت کے جا رہا ہوں, تیرا کلمۃ اللہ ہو گیا, میرے محبوب کی شان بلند ہو. تو بغیر سر کے آپ نے کتاب لکھی, فقیر کو تمہارے موجود ہے, اس کا نام ہے بے سر نامہ. ایک ہے پند نامہ, ایک ہے بے سر نامہ, بغیر سر کے کتاب لکھی. ایک سو کئی اشعار ہیں اس کے, ایک شعر تبرکن پیش کر رہا ہوں پھر اتار کا بے سر نامے سے. سر بے سر نامہ را پیدا کنم, سر بے سر نامہ را پیدا کنم, خلق را برخیش تن شہدا کنم. مخلوق گریویدا کر کے رب سے ملا رہا ہوں, نبی کے اسلام کے جھنڈے بلند کر رہا ہوں, بغیر سر کے کتاب دے. یہ فرید بن عطار, مولانا روم فرماتے ہیں فرید بن عطار میرا روحانی پیر ہے, اگرچہ میں کئی سو سال بعد میں پیدا ہوا, ایک طلبہ سے فیض رومی کہتے ہیں میں نے فرید بن عطار سے کیا. وہ عشق کے سات شہروں کا مالک ہے, میں رومی تو ایک گلی میں پھیلا ہوں, عشق کے مصطفیٰ ایک گلی میں ہوں, وہ تو سات شہروں کے مالک ہوں. پھر عطار نے بھی اپنی کتاب منطق الطیر کے اندر اس آیت کی یہ تفسیر بھی نقل کی ہے کہ یہ آیت پانچ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے بھی ہیں. مفسر قرآن جمل جس کی تفسیر کے قائل ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں صفات ربانی بھی ہیں اور پانچوں صفات مصطفی بھی ہیں. تو یہ پانچ آیات مقدسہ اور بہت سی آیات ہیں ختم نبوت کے اس بات کے لیے, اور آپ آخر الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں. اس کا انکار کفر ہے, ناسکتی کا انکار ہے, کفر خالص. اور بھی مردے کے حوالہ جات ہیں, یعنی اپنوں سے زبان رسالت کے حوالے سے, صحابہ کے اجماع سے مسلمہ کا عذاب سے جنگ کی. اگر وہ کافر نہ تو جنگ کیوں کرتے, تو صحابہ کے بھی اجماع ہے ہمارے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے, دجال ہے, منکر قرآن ہے. تو بجمع صحابہ بجمع امت خاتم النبیین کا یہی مفہوم ہے کہ آپ آخر الانبیاء, یعنی اولی مفہوم ہو یا مال کے اعتبار سے ہو یا مراد کے اعتبار سے ہو, مہر کے واسطے سے ہو, جو بھی ہو آخر انجام یہی ہے کہ حضور آخر الانبیاء ہیں, آج کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب احادیث انشاءاللہ شروع کر دیں. کسی ساتھی سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو اپنے ساتھی سے مکمل کر لیں, پوچھ لیں. شاید عربی عبارات لکھنے سے کچھ بھائی قاصر ہیں, کچھ اسلامی بھائی عربی عبارات لکھنے سے ہاتھ کو روک لیتے ہیں, تو وہ بھی مکمل کر لیں انشاءاللہ. آئندہ کے لیے اثر عربی مفید ہے, ورنہ ترجمہ تو ضرور لکھنا ہے.
تمام طلباء سے گزارش کی جاتی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے نام نہیں لکھوائے وہ اپنے نام لکھوا لیں, ورنہ ان کو سند جاری نہیں کی جائے گی. اور وقت کی پابندی کریں, جو طلباء وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے انہی کو سند جاری کی جائے گی. اور دوسری یہ کہ حضرت کے تمام درس کی کیسٹ بھی تیار ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ وہ کیسٹ بھی آپ کچھ دنوں کے بعد دے سکتے ہیں.
قرآن وارث اللہ علم نسل کا حبہ کا و حبہ حبیب کا سم دائما ابدا لما احسنا محبا لکا و عمتنا محبا لکا و ابعثنا تحت اقدام کلا بی احبائک اللہم صلی اللہ سیدہ. النبي بعد وعلى آله أصحابه الكرام البررة إمده, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ختم نبوت کے اس بات کے لیے چند آیات قرآنیہ کے لکھوانے کے بعد اب آج سے بمشیت القدیر احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ختم نبوت احادیث کی روشنی میں طبرانی موجم کبیر میں اور حاکم با افاد تصحیح اور بیہقی دلائل نبوت میں امیر المؤمنین عمر الفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم علیہ الصلات والسلام سے لغزش واقع ہوئی عرض کی الہی میں تجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما، ارشاد ہوا اے آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کر پہچانا؟ حالانکہ میں نے ابھی اسے پیدا نہ کیا، یعنی جسم کو، عرض کی الہی جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پانیوں پر لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جانا تو نے کسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ اپنے نام پاک کے ساتھ تو نے اسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے. فرمایا صدقتا یا آدمو انہو لا احب الخلق الیہ اے آدم تم نے سچ کہا بے شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے. اور جب تم نے مجھے اس کا واسطہ دے کر سوال کیا تو میں نے تیرے لیے مغفرت فرمائی. اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بناتا. امام طبرانی نے یہ اضافہ روایت کیا کہ وہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مستدرک حاکم کتاب التاریخ استغفار آدم استغفار آدم بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مطبوعہ دار الفکر بیروت مطبوعہ دار الفکر بیروت جلد دو صفحہ 615 دلائل النبوة للبيهقي مطبوع بيروت جلد 5 صفحہ 499 المعجم الاوسط المعجم الاوسط للطبراني حدیث نمبر 6498 مطبوعہ ریاض جلد 7 صفحہ 259 اردو کے لب و لہجے میں دعا کو زواد پڑھتے ہیں لیکن عرب کے لب و لہجے میں کوئی زواد نہیں پڑھتا دعا ہی پڑھتے ہیں کہ اس وقت حرمین کے نجدی امام ہوں یا الانصر ہوں تو میرا ریاض نہیں کہتے میرا ریاض کہتے یہ اس طرح زواد ہے قاری عبدالباسط ہوں مصر کے قاری والا ممالک کے کہیں زواد نہیں چلتی زواد ہی چلتی ہے شرفی کا اکبر میں امام علی قاری محیط وائرہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں اور اسی حوالے کے ناقل مفتی محمد شفیع دیوبندی فتاوہ دالوں دیوبند میں لکھتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دعا کو زوال پڑھے زال سے ذاتی خوشبو اس میں آئے بھولے چونکہ یہ تلفظ نکلا تو نماز فاسد ہو جائے گی دیدہ دانستہ ایسا تلفظ کیا تو کافر ہو جائے گا بیوی نکاح سے فارغ ہو جائے گی فتح دالم دیوبند میں بھی موجود ہے شرفی کا اکبر میں موجود ہے عرب ممالک کا لہجہ بھی آپ کے سامنے ہے جب کراچی میں مغرب ہو 2 گھنٹے کے بعد ریڈیو کھولیں میڈیم بہاولپور کے اسٹیشن کے ساتھ والے دینی طرف سوئی تھوڑی سی گھمائیں تو مکہ مکرمہ کا اسٹیشن لگ جائے گا تو اس وقت بیت اللہ شریف سے مغرب کی آزان سنیں گے ہر روز سن سکتے ہیں اور اقامت بھی سن سکتے ہیں پھر قرات بھی سن سکتے ہیں ولاوالین ہے یا ولاوالین وہ بھی سن سکتے ہیں یہ ہر روز اس کا مشاہدہ قوت سامعہ سے ہو سکتا ہے جو ضمنی طور پر بات آ گئی جو مطبوع ریاض ہے موجم طبرانی امام طبرانی کی 3 کتابیں مشہور و معروف ہیں موجم صغیر موجم اوسط موجم کبیر یہ 3 ہیں موجم صغیر پہلے سے کچھ چھپی ہوئی تھی موجم اوسط ریاض نجد والوں نے چھاپی اور موجم کبیر زرخرید ریالوں کے ذریعے خرید کیا ہوا مطبع اس نے چھاپی, لیکن اس نے حدیثیں شان مصطفیٰ کی اڑا دی اور عبداللہ بن عمر کی روایت بھی اسے اڑا دی. ریالوں کے ذریعے حدیثوں میں قطع پوری ہو رہی ہے تاکہ آئندہ نسلوں کے سامنے جب وہ کتاب رکھیں گے حدیث نہیں مل سکے گی کہ یہ سارے حوالے تمہارے جھوٹے ہیں. حالانکہ یہ مخطوطات جو رکھے ہیں پرانی لائبریریوں میں اس میں مکمل حدیثیں موجود ہیں, لیکن ریالوں کے زور پہ احادیث میں قطع پوری ہو رہی ہے. یہ تین ہیں امام طبرانی کی مشہور کتابیں, صغیر اوسط اور کبیر, 25-30 جلدوں میں موجم کبیر طبرانی چھپ چکی ہے, محرف ہو کے آ چکی ہے. جیسے مسلمی عبدالرزاق محرف ہو کے آ گئی ہے, حدیث جابر سے اڑا لی گئی, اسے حدیث عبداللہ بن عمر اڑا لی گئی. یہ بڑے عجیب و غریب انداز سے دجل مکر اور فریب سے اصل دین کو چھپایا جا رہا ہے, نئے نظریات کو مسلط کیا جا رہا ہے. محل استشاد اس میں آ گیا کہ وہ اے آدم تیری اولاد میں سے وہ آخری نبی ہے, اس کے درمیان کچھ راز ہیں, دل کا تہ حدیث کے کچھ راز بھی عرض کر دوں, جو ذہن میں رکھے اس کی مرضی, جو ضبط تحریر میں لائے اس کی مرضی. آدم علیہ السلام, یہ خلاصہ آپ سن لیں پھر اپنی مرضی لکھتے رہیں, جب میں آہستہ بولوں پھر بھی آپ لکھیں جیسے آپ کی مرضی. آدم علیہ السلام کو رب نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ آؤ, پھر آپ اس درخت کے قریب گئے اور استعمال کیا, اس سے رب کریم نے آدم علیہ السلام کے دل کی صفائی قرآن میں پیش کی. ولم نجد لہو عزما, ہم نے آدم کے دل کو الٹ پلٹ کے دیکھا, آدم کے دل کے کسی گوشے میں ارادہ ہی نہیں تھا کہ شجرہ مملوہ کے پاس آئیں, وہ تو بالکل رکے ہوئے تھے. ہم نے روک دیا وہ رکے ہوئے تھے, پھر ہمیں قادر غالب زبردستی ان کے ارادے کے بغیر ان کو شجرہ مملوہ کے قریب لائے اور انہیں آکلا یا کلو کچھ استعمال کر لیا. اب اس کے بعد ہم روٹ گئے, روکا بھی خود وہ روک بھی گئے, پھر زبردستی کھلایا, زبردستی کھلانے کے بعد پھر یہ دیکھا کہ میرے اوپر کچھ کہتے ہیں یا اپنے ذمے لگاتے ہیں, اگرچہ ان کا قصور بھی نہیں تھا, کامیابی کا راز اس میں ہے غلطی ہو یا نہ ہو آقا کے سامنے اعتراف کر لے, اس میں غیظ و غضب سے بچ جاتا ہے اور کمال رحمت کا حقدار بنے. اگر کسی نبی کے بارے میں صغیرہ کبیرہ گناہ کا تصور ہو تو قرآن کی آیات کے خلاف ہے, انبیاء کی عصمت نصوص قرآن سے ثابت ہے. کل من الصالحین, سب کے سب صالح ہیں, کوئی فاسق فاجر صغیرہ کبیرہ کا مرتکب نہیں. تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا یسارعون فی الخیرات, نیکی کے کام میں سارے نبی جلدی کرتے ہیں, سورہ اور شتابی سے نیک کام کرتے ہیں. اصطفیناہم, ہم نے چن چن کے نبی بنایا, اگر کسی نبی میں کوئی گناہ کی خامی ہے تو رب کے چننے میں فرق آئے گا. اگر آپ سے کوئی کہے جناب ایک کلو سیب چن چن کے لاؤ بہترین, اور آپ وہ لے آئیں, کوئی کہے اس سیب میں عیب ہے نقص ہے, تو دو باتوں میں ایک بات ہوگی, یا چننے والے کو پتہ نہیں کہ کھرا سیب ہے یا کھوٹا, یا وہ بھی علم ہے اسے اس نے غلط چنا اس کو علم نہیں تھا, یا علم تو ہے اسے کھرا کھوٹے سیب کا مگر وہ مخالفت کر رہا ہے. کہنے والا کہتا ہے کھرا سیب لا دو, وہ کھوٹا سیب لا دیتا ہے تو وہ مخالف ہوگا. تو اللہ تعالی بے علم بھی نہیں اور انبیاء کا مخالف بھی نہیں, تو اللہ نے چن چن کے منائے. تو رب کے منتخب چیز میں عیب نہیں ہو سکتا. ہم انتخاب کریں اوپر کو دیکھیں گے اندر کو نہیں دیکھیں گے, ہو سکے اندر سے غلط نکلے, لیکن رب کا علم محیط ہے, وہ جو بناتا ہے چن چن کے بناتا ہے, اور رب کے چنے ہوئے میں عیب اگر ہو تو چننے والے کی طرف عیب لوٹے گا. اللہ بھی سبحان ہے, ہر عیب سے پاک ہے, اور انبیاء بھی ہر غلطی سے پاک ہے. قرآن کریم کے اندر کہیں کہیں اللہ تعالی اپنے بندے پیاروں کو نبیوں کو کوئی ایسے الفاظ سے یاد فرماتا ہے جو وہ مالک ہے اس کے مملوک ہیں. مالک کو حق ہے کہ غلام کو جس لفظ سے یاد کرے کر سکتا ہے, یا غلام از خود اعتراف کرتے ہوئے اپنے ذمے کوئی قصور لگائے چلوا کے نہیں ہوتا تو وہ بھی اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں معروضات پیش کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے ظلم کیا ہے, حالانکہ جو ظلم کرے وہ گناہگار ہوتا ہے. انہم ظلم انفسہم جاؤ کا, اگر آپ کی امتی گناہ کر کے اپنے ظلم کر بیٹھیں بخشوانا چاہیں تو یا رسول آپ کے پاس آئیں, آپ سفارش کر لیں اور وہ بخش بھی مانگیں, اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے. جو گناہگار ہے وہ ظالم ہے اور انبیاء گناہگار نہیں. آپ اگر کسی نبی کو ظالم کہیں گے تو پکے کافر ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں ربنا ظلمنا, کوئی فتویٰ ان پہ نہیں لگے گا. لہذا مالک کو حق ہے مملوک کو جس انداز سے یاد کرے وہ کر سکتا ہے. غلام اپنے آقا کے سامنے تواضع کرے کر سکتا ہے. ہم غلاموں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہی لفظ ان کے حق میں استعمال کرے ان کی عصمت کے خلاف ہو. امام عبد الغنی ناولسی نے ایک خلاصہ بیان فرمایا, عارف بھی ہے کامل بھی ہے ظاہر و باطن کے جامع بھی ہیں, اور علامہ شامی کے اتنا معتمد ہیں کہ رت المحتار کے اندر جگہ جگہ امام شامی امام نابغی سے استفادہ کر کے در مختار کے حاشے پہ ان کے فضلات جواہر پارے بکھیرتے رہتے ہیں. امام نابغی سے فرمایا قرآن پاک کی کچھ آیات محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں, جیسا کہ تقسیم خود قرآن کے اندر آل عمران کے اندر موجود ہے, تو محکمات کے مطابق تو اعتقاد بھی رکھنا ہوگا عمل کرنا ہوگا, اور متشابہات کے بارے میں آپ لب کشائی نہ کریں. جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں, قرآن میں ہے جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. آگے فرمایا کہ متشابہات والی آیات اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی قرآن میں ہے, اور متشابہات والے آیات انبیاء کے بارے میں بھی ہیں. لہذا یہ آیات جن سے عصمت کے خلاف عنوان گزرتا ہے یہ سب کی سب آیات آیات متشابہات میں ہیں. ان کی تابے داری کرنا اسی کا کام ہے جس کا دل کہہ رہا ہوں. یہ اجمالی بات آج کل اس میں ضمنی طور پہ آ گئی. تو 300 سال آدم علیہ السلام روتے رہے, اپنے ذمے قصور لگایا, رب نے دل کی صفائی بھی بیان کر دی تھی, ان کا ارادہ نہیں تھا, اور شرم و حیا کے مارے جب زمین پہ آ گئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے 300 سال تک, آنسو بہاتے رہے, بخشش مانگتے رہے, اللہ کریم بولتا ہی نہیں, ان سے کلام ہی نہیں فرماتا 300 سال. ایک نبی کے آنسو بہے. ہم دیدہ دانستہ گناہ کرتے ہیں, جان بوجھ کے قبائل اور صغائر پہ اصرار کرتے ہیں, ندامت کے آنسو نہیں بہاتے, رو رو کے معافی نہیں مانتے. ان کے دل کا ارادہ بھی نہیں تھا. دادا کتنا بڑا نیک تھا, پتہ نہیں ہم اولاد کو کیا ہو گیا, کتنا ہمارے دل بد بخت شکی ہو گئے کہ گناہوں پہ نادم نہیں ہوتے, رو رو کے معافی نہیں مانتے. 300 سال روتے رہے, آنسو بہاتے رہے, استغفار کرتے رہے, شرم کے مارے آسمان کی طرف نہ دیکھا. جب میدان عرفات جبل رحمت پہ پہنچے تو یہ آدم علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ الہی میں, فتلقی آدم من ربہ کلمات, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے حاصل کیے کلمات, ایک ربنا ظلمنا وہ آیت بھی اور اغفر لی بحق محمد, محمد کریم کا صدقہ بس, یہ تلقی تھی اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے دل پہ. جب یہ وہاں دعا کی جبل رحمت میدان عرفات میں, محبوب کا نام آیا معبود کے سامنے, محبوب کا نام جب آیا معبود کے سامنے, جو 300 سال سے آدم علیہ السلام سے بات نہیں فرما رہا تھا, محبوب کا نام سن کے پوچھا یا آدم ہو کیف عرفت محمد. اب ایک نبی ہے, اس کے آنسو ہیں, ان آنسو کی قدر و قیمت اپنی جگہ, نبی کے آنسو ہیں لیکن حضور کے نام کی قدر و قیمت اپنی جگہ. ایک نبی کے آنسو ہیں, خدا کے خوف میں رو رہے ہیں, اللہ سے استغفار کر رہے ہیں, ایک گناہگار کے آنسو نہیں, ابو البشر کے, ابو الانبیاء کے, جد الانبیاء کے آنسو ہیں, اور 300 سال کے, اس سے اللہ نے بات نہیں کی. جب محبوب کا نام سامنے آیا تو بات کرنی شروع کر دی. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ خوف خدا میں بہنے والے آنسو کہاں پر ذات پاک مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد, اے آدم تجھے محمد کریم کا پتہ کس طرح چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کا میرے نبی کی معرفت کیسے, اس لیے پوچھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ بے خبر تھا, اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا. میرے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ غلاموں سے پوچھا, جبریل سے پوچھا, اللہ نبی علیہ السلام, تو لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں علم رسول کے منکر, دیکھو نبی کو پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں, کبھی صدیق سے پوچھ رہے ہیں, کبھی فاروق سے پوچھ رہے ہیں, کبھی عثمان و علی سے پوچھ رہے ہیں, کبھی حضرت جبریل سے پوچھ رہے ہیں, پتہ چلا نبی بھی علم تھے اس لیے پوچھتے تھے. نبی کے سوال کو کچھ لوگ کور باطن علم نبی کے منکر, آیا تو احادیث کے منکر سوال نبی کو بے علمی کی دلیل بناتے ہیں. اگر سوال بے علمی کی دلیل ہے, یہ قطعی دلالہ ہے بے علمی کے لیے سوال, تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھ رہا ہے یا آدم کیف عرفت محمد, اے آدم تجھے محمد کریم کا پتہ کس طرح چلا؟ اللہ نے پوچھا ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم تیرے دینے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت پڑھ کے بار بار رو رہے تھے. اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل میری طرف سے میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پڑھ. مجھے رب کی طرف سے سلام پڑھ کے پھر پوچھ. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے لیما تب کی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ یہ صحیح مسلم عرض کر جبریل آئے عرض کی ان اللہ تعالیٰ یقرؤک السلام، اللہ آپ پہ سلام پڑھتا ہے. سلام پڑھ کے رب پوچھتا ہے لیما تب کی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ یہاں بھی رب نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل گیا اس انداز سے حضور امت کی نجات کے لیے رو رہے تھے، تو رب کو پتہ نہیں تھا. یہاں بھی رب نے پوچھا. حدیث شریف میں آتا ہے عصر کے وقت فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر فجر کے وقت جاتے ہیں. اللہ نے ملائکہ سے پوچھتا ہے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، میرے بندے دن کو کیا کرتے رہے، رات کو کیا کرتے رہے؟ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا خود بے علم ہے؟ ممتحن طالب سے پوچھتا ہے مفعول مطلق کی تعریف کرو. ممتحن طالب سے پوچھتا ہے مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات کتنے ہیں؟ کیا امتحان لینے والے کو پتہ نہیں کہ طالب سے پوچھ رہا ہے؟ وہ طالب اگلا جواب دے حضرت آپ ممتحن ہیں، خاک ممتحن ہیں، آپ کو تو علم ہی نہیں. اگر علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ اگر علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ تو وہ طالب احمق ہوگا جو ممتحن سے بات کرے. حالانکہ جاننے والے بھی پوچھا کرتے ہیں. ایک دن استاد سبق پڑھاتا ہے، دوسرے دن پوچھتا ہے شکل استاد جی کل تو آپ پڑھا رہے تھے، رات ہی میں بے علم ظاہر ہو گئے کہ آپ پوچھنا شروع کر دیا. تو لہذا ہر پوچھنے والا بے علم نہیں ہوتا، بعض سوال بے علم کی بنا پہ ہوتے ہیں، لیکن ہر سائل بے علم نہیں ہوتا. اذا جال احتمال باطل الاستدلال، اب ایک احتمال پیدا ہو گیا اسے بے علمی کی دلیل بنانا بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کلی کے لیے بھی دلائل موجود ہیں. آقا کے علم کلی من جہت المخلوق کلی من جہت الخالق جزئی سے بھی نصوص قرآنیہ موجود ہے، لہذا حضور کا پوچھنا بھی بے علمی کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم تجھے مصطفیٰ کی معرفت کیسے ہوئی؟ تاکہ آدم اپنی زبان سے بیان کرے اور اس حدیث کو میرا نبی بیان کرے، نبی سے فاروق اعظم روایت کرے اور میرے بندوں تک مسلمانوں تک نبی کی شان پہنچتی رہے. پوچھنے میں راز کھل جاتے ہیں. تجھے کس طرح پتا چلا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا ونفخت فیہ من روحی اپنی روح مجھ میں پھونکی، من روحی من نور اللہ من نور من اللہ نور من اللہ نور من نور یا جبر ما خلق قبل شاہ نورا نبی کا من نور ہی من نور ہی من اللہ نور. اللہ کی تجلی ہوگی، اگر وہ 100 تھا تو 99% رہا، ایک عیسائی ادھر آ گیا. اللہ تجلی سے پاک ہے، ترکیب سے پاک ہے، من ابتدائیہ ہے، تبعیہ نہیں ہے. اگر حدیث پہ اعتراض ہوتا ہے یہ من تو قرآن میں موجود ہے، پھر حدیث کا بھی انکار کر دو، قرآن کا بھی انکار کر دو. من اللہ نور یہاں بھی من ہے، من روح کا آدم عرض کر رہے ہیں یا اللہ من روح کا تو نے اپنی روح سے مجھ میں روح پھونکی، تو اللہ کی کتنا روح اس میں آ گئی؟ یہاں بھی تو من ہے. جہاں اور محمل بیان کیے جائیں گے تو من اللہ نور والی حدیث کو بھی اسی سے معمول کر لینا چاہیے. یہ علم اور تحقیق کی بات ہونی چاہیے, جاہلانہ اعتراض مناسب نہیں. جب تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی اور روح کا کرنٹ جسم میں آیا, آنکھ میں آیا, تو میں نے آنکھ کا دریچہ کھولا تو میں نے الویات کو دیکھا, تو عرش کے پائے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی روح آئی جسم میں, آنکھ میں حیات آئی, آنکھ کا دریچہ کھولا, حضرت آدم نے پڑھنا شروع کر دیا. کسی کالج میں نہیں گئے, کسی استاد کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, بس روح آئی, آنکھ کھولی, پڑھنا شروع کر دیا. آنکھ کھولی پڑھنا شروع کر دیا, یہ حدیث صحیح میں آپ کے سامنے لکھوائی گئی ہے. آپ اندازہ کریں جو حضور کے نام کا واسطہ دے رہے ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہی پڑھنا شروع کر دیں, اور آمنہ کے لال 40 سال تک بے خبر رہے. نبی امی ضرور ہے, ام کے معنی ماں والے, اصل والے, نبی امی. کتاب بھی ام الکتب, مکہ بھی ام القرا, آپ بھی امی. کتاب بھی ام الکتب, مکہ بھی ام القرا, شہر بھی اصل, کتاب بھی تمام کتاب بھی اصل, آمنہ کے لال بھی تمام کائنات کے لیے اصل ہے. یہ ہے معنی. باقی رہ گیا سے اماں کے پیٹ سے پیدا ہو اس کو ان پڑھ کہنا غلط ہے, حسن نبی کے حق میں. اس لیے کسی کالج کے پڑھے ہوئے کو آپ ان پڑھ نہیں کہہ سکتے, کسی دارالعلوم کے فارغ شدہ کو آپ ان پڑھ نہیں کہہ سکتے. جس کو کوئی مولانا بشر پڑھائے اس کو آپ ان پڑھ نہیں کہہ سکتے, اور جن کو اللہ پڑھائے ان کو ان پڑھ کہو. ان پڑھے لکھے علماء کو, طلباء کو استاد پڑھاتے ہیں. آمنہ کے لال کو رب نے پڑھایا, وہ علامہ کمال تکن تعلق الرحمٰن و علام القرآن. تو استادوں کا پڑھا ہوا ان پڑھ نہیں ہوتا, تو رحمان کا پڑھا ہوا بھی ان پڑھ سے نہیں کہہ سکتے. اصل والے ہیں, رب نے پڑھا دیا ہے. تو آدم علیہ السلام کی نظر کو بھی دیکھیں, پڑھائی کو بھی دیکھیں, آنکھوں ہی پڑھنا شروع کر دیا. جب تم اور ہم پیدا ہوئے تھے تو جب پیدا ہوئے تھے چیخ نکالی تھی تو ہم نے جنگ کی سرخی پڑھی تھی, یا نوائے وقت جنگ رشتہ دیوار, یا اخبار جہاں کچھ پڑھا تھا ہم نے. اپنی قابلیت بھی دیکھیں, نبوت کی عظمت بھی دیکھیں. جب یہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اس سے میں نے اجتہاد کیا, قیاس کیا. یہ حنفیت کے لیے داد آدم سرپرستی کر رہے. جب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ محمد کریم کو لکھا دیکھا, اس سے میں نے استنباط کیا, قیاس کیا, اجتہاد کیا, تاکہ مجتہدین کے لیے, قیاس کے لیے, فقہ آناف کے لیے میں دادا دین کی بنیاد رکھ کے جاؤں اور نبی اس کے آگے بیان کریں گے. اس سے اجتہاد کیا کیا کہ اور یہ بھی میرے علم میں تھا, پیدا ہوتے ہی نبی بھی بہت ہوں گے, رسول بھی بہت ہوں گے, مگر کسی اور رسول کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے نہیں لکھا, فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اس سے میں نے اندازہ لگایا, قیاس کیا, اتحاد کیا. انہو اللہ رب الخلق الیک, وہ ساری مخلوق سے تجھے زیادہ محبوب. یہ قیاس کی بنیاد دادے نے ڈالی اور یہ میں نے استنباط کیا. تو ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے تجھے. اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم, تیرا قیاس صحیح ہے, تیرا اتحاد صحیح ہے, تیرا استنباط صحیح ہے, تو نے سچ کہا, وہ مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے. ساری مخلوق اب الخلق, اب خلق میں کیا ہے, انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، رسول ملائکہ بھی ہیں، عرش کرسی لوح و قلم ہے، تقدیر کا دفتر ہے، یہ سارے مخلوق ہیں، اشخاص بھی مخلوق ہیں، ذرات بھی مخلوق ہیں، اور ذرات کے اعمال بھی مخلوق ہیں. خالقکم وما تعملون، قرآن پاک، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. تو ہماری ذرات بھی مخلوق ہیں، اعمال بھی مخلوق ہیں، نبی کا عمل بھی مخلوق ہے، رسول کا روزہ بھی مخلوق ہے، حاجی کا حج بھی مخلوق ہے، خوف خدا میں رونا بھی مخلوق ہے، آنسو نکالنا بھی مخلوق ہے. تو تمام انبیاء، تمام رسل اور ان کے اعمال صالحہ اور ان کے اعمال جو مخلوق ہیں، ان سب سے آمنا کا لال اللہ کو زیادہ معلوم ہے. کسی نبی رسول کی نماز، اس کا ذکر کرنا، روزہ، حج و زکات، سارے انبیاء رسول کا، وہ محبوبیت کا مقام نہیں جو میرے نبی کی محبوبیت کا مقام ہے. ساری مخلوق سے زیادہ معلوم ہے، اعمال سے بھی، اشخاص سے بھی. تو تو نے پیارے محبوب کے نام کا واسطہ دیا، قد غفرت لک، میں نے تجھے بخش دیا. یہ تین روایتیں، طبرانی کی، بیہقی کی، حاکم الحدیث، 10 لاکھ احادیث کے حافظ کی روایت، یہاں ختم ہو گئی. مستدرک میں استدراک کیا گیا ہے، جو حدیثیں بخاری مسلم کے شرائط پہ تھیں وہ درج نہ کر سکے، امام حاکم نے استدراک کر کے 4 جلدوں کے اندر مستدرک میں وہ سے حدیثیں جمع کر دیں. اگر تزابی وانا بعض میں بعض حدیث سے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن اصل میں سیاہ 6 نہیں، سیاہ 9 ہیں، 9 حدیثی کتابیں صحیح ہیں، 6 میں تو 4 صحیح نہیں ہیں، صرف صحیح ہیں نہیں، باقی جو ہیں 9 وہ سب کی سب صحیح ہیں. بخاری مسلم حاکم بھی ان میں شامل ہیں، اس کی روایت ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لولاک والی حدیثیں بے بنیاد ہیں، حالانکہ مطلب صحیح حدیث ہے، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو لولاک والی حدیث بھی صحیح حدیث ثابت ہے، لوگ روایت ہے. محدث مشدد ابن جوزی، محدث مشدد، غوث پاک سے ٹکر لینے والا، تلمیذ ابلیس لکھنے والا، محدث مشدد جوزی نے اس حدیث سے اگلا ٹکڑا بھی روایت کیا ہے. اے آدم، تو نے سب سے زیادہ پیارے محبوب کے نام کا واسطہ دیا، بخشش فقط اپنی طلب کی، قیامت تک ساری اولاد کی بخشش مانگتا تو سب کو بخش دیتا. دیکھ وسیلہ کتنا بڑا ہے، اتنا آدم نام پیش کیا، اتنا سب سے احب نام پیش کیا، رب الخلق کا وسیلہ دیا، اپنی بخشش پیش کی، سب کو بخشواتا، قیامت تک میری ساری اولاد میں بخش دیتا. اچھا چلو، تو نے تو بخشش نہیں کی، میدان تو عرفات ہے نا، جہاں میرے محبوب کے نام کا واسطہ پیش ہوا تیرا کام بنا. تیری اولاد میں سے جو مسلمان بھی احرام باندھ کے 9 ذی الحج کو اسی میدان عرفات میں آ جائے گا، کیونکہ جگہ تو وہی ہے جہاں پہلے تیرے یار کے نام کا واسطہ پیش ہوا تھا، اور تیری اولاد کے جو یہاں آنے والے ہیں ان کو بھی بخش. آج تک بھی حضور کے نام کا صدقہ بخشش کی خیرات چلتی ہے، اور قیامت تک بخشش کی خیرات چلتی رہے گی. یہ اور کچھ اضافے تھے، وہ میں نے فوائد فرائض عرض کر دیے. محل استشهاد وہی ہے کہ هو آخر الانبیاء من ذریت کا تیری اولاد میں وہ آخری نبی ہے. یہ نمبر ایک. دوسرے نمبر کی حدیث ابو نعیم ایک محدث کا نام ہے. ابو نعیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری اسے پڑھا تو اس نے اس امت کا ذکر پایا عرض کی اے رب میرے میں ان الواح میں الواح جمع اللہ ہوتی ہے میں ان الواح میں ایک امت پاتا ہوں کہ وہ زمانے میں سب سے پچھلی سب سے پچھلی اور مرتبے میں سب سے اگلی تو کیا یہ میری امت ہے؟ فرمایا یہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس میں یہ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یہ امت محمدیہ تمام امتوں سے آخری امت ہے اس لیے کہ آخر الانبیاء کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. دلائل النبوہ لأبی نعیم مطبوعہ بیروت جلد ایک صفحہ 14. آیات کے اندر بھی اعلان ربانی ہوا, یہ احادیث قدسیہ یہ بھی رب کا فرمان. آدم علیہ السلام سے بھی رب نے کہا تیری اولاد جو آخری نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا وہ آخری نبی کی آخری امت ہے. ابن اساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, انہیں ان کے بیٹوں پر مطلع فرمایا, وہ ان میں ایک کی دوسرے پر فضیلتیں دکھائے گئے. تو ان سب کے آخر میں بلند و روشن نور دیکھا, عرض کی الہی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا احمد ہے, یہی اول ہے اور یہی آخر ہے اور یہی سب سے پہلا شفیع اور یہی سب سے پہلا مشفع بنایا گیا. دلائل النبوة لأبي نعيم طبع بيروت جلد ایک صفحہ 14. یہاں بھی اللہ تعالی کی طرف سے یہی اعلان ہوا, اے آدم یہ سب سے اول ہیں تیرے بیٹے اور سب سے آخری نبی ہے, آخر الانبیاء. نیل بکری کے ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی فرمایا آدم علیہ الصلات والسلام کے دونوں شام کے وسط میں کلام قدرت سے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مختصر تاریخ دمشق مختصر دمشق لابن عساکر مطبوع بیروت جلد دو صفحہ 137 یہ آپ کی صفت خاتم النبیین قدرت کے حال سے آدم علیہ السلام کی پشت بھی یہ لکھی ہوئی ہے محمد کریم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. ابن ابی شیبہ مصنف نے بطریق مسلم بن سعد حضرت قاب احبار سے راوی کہ سب سے پہلے جو دروازہ جنت کی زنجیر پر ہاتھ رکھے گا بس اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر تورات مقدس کی آیت پڑھی نحن آخرون الاولون یعنی مرتبے میں یعنی مرتبے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے اور زمانے میں آخر ہے. جب زمانے میں آخر ہے تو نبی آخر الزمان ہے, یہ ان کی آخری امت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی جلد 11 صفحہ 434 اور حدیث ابن سعد عامر شوبی سے راوی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحیفوں میں ارشاد ہوا بے شک تیری اولاد میں قبائل در قبائل ہوں گے یہاں تک کہ نبی امی خاتم الانبیاء جلوہ فرما ہوں گے. طبقات کبریٰ یہاں تک کہ نبی امی خاتم الانبیاء جلوہ فرما ہوں گے. طبقات کبریٰ لابن سعد تبع بیروت جلد 1 صفحہ 163 محمد بن قاب کلی سے راوی محمد بن قاب قاف را زویا قاف را زویا قرضی سے راوی اللہ عز و جل نے یعقوب علیہ الصلات والسلام کو وحی بھیجی میں تیری اولاد سے سلاطین وانبیاء بھیجتا رہوں گا. یہاں تک کہ ارسال فرماؤں اس حرم محترم والے نبی کو، اس حرم محترم والے نبی کو جس کی امت بیت المقدس جس کی امت بیت المقدس کی بلند تعمیر بنائے گی، اور وہ آخر الانبیاء ہوں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طبقات کبری، ابن سعد جلد ایک صفحہ 163. طبقات کبری ابن سعد جلد ایک صفحہ 163. حضرت اشقیا، اشقیا 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 اور احمد مجتبی ابن ابی حاتم وحب بن منبه سے راوی اللہ عز و جل نے اشقیا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، اس کے سبب بہرے کان اور غافل دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا، اس کی پیدائش مکے میں ہے اور ہجرت گاہ مدینہ، اور اس کا تخت گاہ ملک شام میں. ضرور اس کی امت کو سب امتوں سے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں بہتر و افضل کروں گا. میں ان کی کتاب پر میں ان کی کتاب پر کتابوں کو ختم فرماؤں گا. میں ان کی کتاب پر کتابوں کو ختم فرماؤں گا اور ان کی شریعت پر اور ان کی شریعت پر شریعتوں کو اور ان کے دین پر سب دینوں کو تمام کروں گا. خصائص کبریٰ للشیوطی وحوالہ ابن ابی حاتم وابو نعیم جلد ایک صفحہ 33 اور 34. اور حدیثوں کے نمبر آپ لکھتے جانا. ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا اگلی کتابوں میں میرے یہ نام تھے. احمد اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ تعریف کیا ہوا, ماہی کفر و شرک کو مٹانے والا, مخفی سب پیغمبروں سے پیچھے تشریف لانے والا, نبی الملاہم جہادوں کے پیغمبر, ہم اتایا حرم الہی کے حمیتی, فار قلیتا حق کو باطل سے جدا کرنے والا, ماز ستھرا پاکیزہ, خصائص کبریٰ للشیوطی بحوالہ ابی نعیم عن ابن عباس مطبوعہ مصر جلد ایک صفحہ 192 اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا پہلے آسمانی کتب میں بھی میرے یہ نام مذکور ہیں احمد محمد ماہی کفر شرک کے مٹانے والا اس نام سے بھی بہت سے باطل نظریات کا رد ہو رہا ہے جیسے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان سب کا رد ہو رہا ہے جو حضور کی طرف کسی عیب کی نسبت کرتے ہیں یا تھے کسی عیب کی نسبت کرتے تھے یا کسی عیب کی نسبت کرتے ہیں تو اس میں محمد سب کا دفاع کر رہا ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کفار کہتے ہیں مشرکین مکہ کہتے ہیں محمد میں یہ عیب ہے, محمد کے علم اختیار میں یہ کمی ہے, محمد میں یہ کمی ہے یہ عیب ہے. آقا نے فرمایا کتنا جاہل ہے, مجھے ادھر مجھے محمد کہتے ہیں پھر عیب. تعریف عیب کی نہیں ہوتی, حسن و جمال و کمال کی ہوتی ہے. جب میرا نام ہی محمد ہے تو تعریف عیب کی نہیں ہوتی, اور حسن و جمال کمال کی ہوتی ہے. ادھر محمد مانتے ہیں پھر عیب کی نسبت کرتے ہیں, تو میرا نام ان کی زبان پہ جاری ہے, ان کے ہر اعتراض کا جواب دے رہا ہے. کفار تک یہ بات پہنچی کہ ہم عربی دان ہیں, بات تو کھڑی ہے, ادھر محمد پھر ہے, یہ تو متضاد چیزیں جمع نہیں ہوتی. پھر انہوں نے کہا مزمن میں یہ ہے, مزمن میں یہ ہے, مزمت بیان کی وجہ میں ہے. صحابہ کا دل اداس و غمگین ہوئے, عرض کی اب تو وہ یہ وقت ہیں مزمن میں, فرمایا جو مزمن ہوگا ہوگا میں تو محمد ہوں. تو اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا, ہر موذی کا اعتراض مجھ سے دفع ہو رہا ہے, میرا نام خود میری عزت کا موقع ہے. تو لفظ محمد سے بھی موذیوں کی جڑ کٹ گئی, اور لفظ ماہی کفر و شرک کو مٹانے والا جو حضور کو بھی اختیار مانتے ہیں ان کی جڑ بھی کٹ گئی. آپ کفر و شرک کو مٹانے والے ہیں. مکفی کے اندر مسلمہ کذاب, اسود انسی, ابن النجدی, قاسم نانوتوی, مرزا قادیانی, ان سب کی جڑ کٹ گئی. آپ نے فرمایا میں مکفی ہوں, میرا نام آسمان کتابوں میں, میں آخر الانبیاء ہوں, میں مکفی ہوں. نیم قافے یہ اس نام کا ترجمہ ہے آخر میں آنے والے, آخر الانبیاء. تو یہ آسمانی کتب میں میرے نام موجود ہیں. نبی الملاحم, جہادوں کے نبی. میں نے جہاد کے ذریعے کلمہ آپ کو بلند کیا, اور بڑے بڑے جہاد کر کے اسلام کی سر بلندی. نبی الملاحم میرا نام پہلے آسمانی کتب میں اللہ نے نازل فرمایا تھا. کتابیں پہلے نبی امی, نہ تاریخ میں گئے, نہ مقدمے میں خلدون پڑھا, نہ تاریخ تبری, نہ قصص الانبیاء. اور پچھلی کتابوں کے الفاظ بیان کر رہے ہیں. پتہ چلا میرے نبی کو رب نے عالم ما کان و ما یکون بنا کے بھیجا تھا. تو یہ اپنے نام پہلے کتاب اس بیان فرما رہا ہے. حماتا حمایت کرنے والے سے ہے, معرب ہے. فار کلیتا غیر عربی کا لفظ ہے, ان آسمانی کتاب میں اترا تھا. حضور نے من مان وہی لفظ نکل کیا, وہ آسمانی کتب میں تھا. اس کا معنی حق کو باطل کو جدا کرنے والا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نفی کا پہلو آپ بیان نہ کیا کریں, بس اپنے مذہب کا اس بات کریں, منفی پہلو لو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, بس اس بات کرتے رہو. بہت اچھا جناب آپ کی بڑی اچھی نصیحت ہے, آپ خیر خواہ ہیں, سلو کلی ہیں, تفریق سے بچنا چاہتے ہیں, مگر ابتدا مسلمان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کلمہ سے, یہ کلمہ سنا دو لا الہ, پہلے باطل کی نفی ہوئی ہے پھر اللہ کا اس بات ہو. جب تک باطل کی نفی نہیں کرو گے حق کا اس بات نہیں ہوگا, لہذا یہ چکر بازی چلانا کہ نفی کا پہلے استعمال نہ کرو, اس بات کا پہلے استعمال کرو گے تو پھر کلمہ ہی چھوڑ دو. کلمہ پہلے نفی کی گئی ہے, پہلے غلط نظریے کی نفی کرو پھر حق کا اس بات ہے. کلمہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. یہ سر و کلی والے ہر دل عزیز ہر دے کا چمچہ, ان کے لیے تھوڑا سا علاج کلمے کے اندر بھی موجود ہے. تو آپ بھی حق کو باطل کو جدا کرنے والے ہیں. یہ بھی آپ کا نام ہے فار سلیتا, ماغ ماغ, یہ بھی ہے عربی لفظ ہے, اس کے معنی ہے پاک صاف ستھرا. جی ماغ ماغ دو دفعہ, یہ عبرانی زبان بھی کرتی تھی غزا کی غزا کی ماس ماس, پاک صاف ستھرا. کتنے پاک صاف ستھرے ہیں آپ, ظاہر بھی باطن بھی, ولادت کے وقت بھی جسم پاک تھا, حکمن بھی جسم پاک ہے, مسجد میں بہر حالت رہ سکتے ہیں. اگر مسجد پاک ہے آپ اس سے زیادہ پاک ہیں. اور پانچ کے بارے میں تو آیت تطہیر نازل ہوئی, وہ اتنا پاک ہے, اتنا ان کا ظاہر باطن پاک ہے کہ وہ بحالت جنب و ماہانہ ارضا یا ولادت بچے کے بعد سیدہ پاک مسجد میں رہ سکتی تھیں, ان کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ ظاہر باطن ان کا پاک. یہ آیت تطہیر بھی اسی لفظ مال مال کی تعریف کر رہی ہے. اتنا پاک ہے کہ نیند میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا, نیند میں بھی حس لاحق نہیں ہوتا, وہی پاک ہے. پر فقط پاک نہیں, پاک کرنے والے بھی ہیں, وہ جو زکی ہیں